یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، صلوات على محمد وعلى آل محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
حضرات محترم، ہماری گفتگو اس عنوان سے کہ مومن کی بصیرت اور اس کی معرفت، اور سرنامہ کلام کے طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ قل ھذہ سبیلی، آپ یہ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، راستہ ہے، طریقہ ہے، ضابطہ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں سبیل، کہیں صراط۔ ادعو الی اللہ، اور میں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا و من اتبعنی، میں خود بھی اور جو مجھے فالو کرنے والے ہیں، جو میرا اتباع کرنے والا ہے، وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک ہے وہ اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیونکہ بصیرت اور معرفت کا تعلق توحید اور شرک سے بھی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ موحد ہے، توحید پرست ہے، خدا کو مانتا ہے اور ایک مانتا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے۔ مسلمان جس طرح خدا کو ایک سمجھتے ہیں، یہودی بھی خدا کو ایک سمجھتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو ایک سمجھتے ہیں، بلکہ اگر آپ کسی پڑھے لکھے ہندو سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اصل میں تو خالق اور رازق اور مالک ایک ہی ہے۔ کسی نے گاندھی جی سے سوال کیا کہ واٹ از یور ریلیجن، تو انہوں نے کہا کہ مائی ریلیجن از ہندوازم اینڈ آئی ایم اے ہندو، لکھ کے جواب دیا، وہ کتاب میں ان کا جواب پرنٹڈ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریلیجن بیٹر دین ہندوازم، کہ ہندوازم سے اچھا کوئی مذہب، کوئی دھرم مجھے نہیں ملا دنیا میں، اس لیے میرا مذہب تو ہندوازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوازم کو ڈیفائن کیا کہ ہندوازم کیا ہے۔ تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ گاندھی جی کو پڑھیں تو ان کی جو ہندوازم ہے وہ عین اسلام ہے۔ اس ہندوازم کے اندر جس کو گاندھی جی مانتے ہیں، اس میں اس کائنات کا خالق، رازق، مالک ایک ہی ہے، وہی آل مائٹی، وہی اومنیپوٹنس۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہندوازم۔ اچھا، یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندو مذہب کی کتاب میں بھی آپ کو توحید ملے گی، خاص طور پر گیتا جو ان کی کتاب ہے، بہت بنیادی کتاب بھگوت گیتا، اس کے اندر آپ کو یہ خدا کا تصور ملے گا۔ تو ہندوازم میں بھی توحید ملے گی، کرسچینٹی میں بھی۔ آپ ان سے کہیں بھی آپ موحد ہیں یا مشرک ہیں، Do you believe in one God or do you believe in three gods? तो वो कहेंगे नहीं, हम तो एक खुदा को मानने वाले हैं। फिर ये ट्रिनिटी क्या चीज़ है? तसलीस कि एक तीन है और तीन एक है, द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। तो वो फौरन आपसे ये कहेंगे नहीं, हम खुदा को एक ही मानते हैं। ये असल में ये इस तरह है, पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो तसलीस है, ये जो ट्रिनिटी है, इसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, इस बहस में गए बगैर कि भाई ये जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग खुदा को मानते हैं, सब अगर एक ही बात कर रहे हैं तो फिर किस बात पर अख्तलाफ है? और दूसरी बात यह है कि फिर ये इस्लाम की तौहीद कौन सी वाली तौहीद है? तो इस्लाम की जो तौहीद है वो है तौहीद खालिस। और तौहीद खालिस का मतलब ये है कि हर तरह के शिर्क से, शिर्क के आसार से पाक और महफूज तौहीद जो है वो इस्लाम की तौहीद है। तो मुमकिन है कि एक शख्स ये समझ रहा हो कि मैं मुवहिद हूँ और वो सन ऑफ गॉड पर भी बिलीव करता है और इस एतबार से वो मुशरिक हो जाता है। तो तौहीद के अंदर भी बसीरत और मारफत की ज़रूरत है। बग़ैर बसीरत, बग़ैर मारफत की जो तौहीद होगी वो किस तरह की होगी? उसूल काफ़ी में एक रिवायत है, एक वाक़े की सूरत में है कि बनी इसराइल में से एक शख्स था, वो बहुत अल्लाह की इबादत किया करता था और पहाड़ पे एक जगह जाके बैठ जाता था और वहीं दिन भर लगा रहता था। एक दिन फरिश्तों ने खुदा से कहा कि बारेला, ये तो बहुत ही नेक बंदा है और बहुत इबादत करता है तेरी, तो इसका तो जन्नत में बहुत आला मकाम होगा, तो वो मकाम हमें भी दिखा दे। खुदा ने वो मकाम फरिश्तों को दिखाया कि देखो जन्नत में इसका ये मकाम। अब जो फरिश्तों ने देखा तो कहने लगे कि जो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक तो ये मकाम कुछ कम है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आला मकाम पर हो गई है, काफ़ी एवरेज टाइप का है ये तो उसका मकाम। तो पता नहीं कहा, अच्छा जाके पूछ लो इससे कि इसकी मार्फत कितनी है। फरिश्ते आए, वो लगा हुआ था अपनी इबादत में, इंतज़ार करते रहे, थोड़ा सा वक्फा दिया उसने, तो आगे बढ़ के उन्होंने सलाम किया। जी, फरिश्तों ने कहा कि ये जो आपने जगह का इंतखाब किया है बहुत ज़बरदस्त जगह है, माशाल्लाह यहाँ तो ग्रीनरी बहुत है, उधर चश्मा बह रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ही प्लेजेंट है, तो यहाँ तो आपकी इबादत करने में बहुत मज़ा आता होगा। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, अच्छी जगह है, यहाँ तो इबादत करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल लगता है। तो फरिश्ते ने कहा लेकिन किसी चीज़ का आपको कलक अफसोस होता है यहाँ पर क्या? किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का अफसोस होता होगा आपको दौरान इबादत? उसने कहा नहीं, ज़्यादा कोई ऐसी अफसोस की बात तो नहीं है, लेकिन एक मुझे ख्वाहिश ज़रूर है कि काश मेरे खुदा का कोई गधा होता तो मैं उसको यहाँ चराता, और इतनी ग्रीनरी ज़ाया हो रही है, उस गधे को मैं अगर घास चराता या खिलाता या पत्ते तो उसका मुझे और सवाब मिलता। फरिश्तों ने दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा अल्लाह ने ठीक ही मकाम रखा है इसका, जिसकी अप्रोच ये है कि काश खुदा का कोई गधा होता और मैं उस गधे की खिदमत करता, उसको चराता और फिर उससे मजीद सवाब कमाता। तो देखिए असल चीज़ यही है कि इंसान जो है वो अगर खुदा पर ईमान रखता है, ईमान तो सब रखते हैं, लेकिन किस मार्फत के साथ और किस बसीरत के साथ। और ये तो अकीदे की बात है, आमाल के बारे में भी यही कहा गया है कि उसका जो रिवॉर्ड है उसका ताल्लुक भी मार्फत से है। किसी भी अमल का रिवॉर्ड फिक्स नहीं। मसलन एक दो रिकात नमाज फर्ज करें, नमाज की मिसाल लें, एक दो रिकात नमाज का सवाब, जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं सवाब, सवाब यानी फ़ायदा, तो एक दो रिकात नमाज का सवाब क्या है, कितना है? कोई फिक्स नहीं है। एक दो रिकात नमाज जो है उसका सवाब बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। इसका ताल्लुक इंसान के मार्फत से। मुमकिन है एक नमाज एक इंसान को उस मकाम पर पहुंचा दे جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. معراج وہ مقام کا جہاں اللہ کے رسول پہنچے، قاب قوسین او ادنا، جہاں جبریل کے پر بھی جل جاتے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے جو امتی ہیں ان کی معراج کیا ہے؟ نماز. کہ وہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہے، جس طرح میں نے بارگاہ الہی میں جا کے گفتگو کی کہ مومن حالت نماز میں خدا سے ڈائلاگ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. تو یہ جو مقام ہے یہ بندے کو حاصل ہو رہا ہے حالت نماز. ایک دو رکعت نماز دی، ایک دو رکعت نماز وہ ہے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. ایک انسان کی نماز وہ ہے جو اس کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ایک دوسرے انسان کی نماز ہے روکتی نہیں اس کو. نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے منکرات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چیٹنگ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے سارے غلط کام کرتا ہے. روکنے میں بھی مختلف ہے، بعض لوگوں کی نماز ان کو برائی سے روکتی تو ہے لیکن اتنی دیر تک روکتی ہے جتنی دیر تک وہ مسلح میں کھڑے رہتے ہیں، ادھر نکل کے گئے دوبارہ وہی شروع سلسلہ. اور کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ جب وہ مسلح سے نکل کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو اس کی نماز برائی سے روک. تو مختلف ہے ریوارڈ اس کا. اور وہ بھی نماز ہے جس کے لیے کہا گیا فویل للمصلین، افسوس ہے نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراءون، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں دکھاوا کے ذریعے، یراءون یعنی ریاکاری کرتے ہیں. تو وہ نماز، نماز وہ بھی ہے، اٹھک بیٹھک تسبیح قعود قیام سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. تو کیا ایک دو رکعت نماز کا ریوارڈ فکس ہے؟ نہیں، فکس نہیں، ویری کرتا ہے. کس حساب سے ویری کرتا ہے؟ کس 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 چیز سے وہ پروپورشنیٹ ہے؟ معرفت سے. جیسی معرفت ہوگی ویسے ریوارڈ ہوگا، خواہ نماز یا روزے یا کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں. عزاداری بھی اس میں شامل ہے. آپ سمجھے کہ مثال نماز کے لیے جا رہی ہے تو صرف نماز شامل ہے، عزاداری کا بھی اس چیز سے تعلق ہے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں کتنی معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں. سید الشہداء کی زیارت کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں والی احادیث کو آپ پڑھیں تو اس قدر فضائل ہیں زیارت سید الشہداء کے. روز عرفہ کی زیارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کے برابر ثواب. یہ اتنا ثواب ہے، اس کے لیے بعض مقامات پر روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ زیارت جو معرفت کے ساتھ کی جائے، معرفت کے ساتھ زیارت. بس جیسے معرفت کا لیبل ہوگا ویسی زیارت کا اجر و ثواب ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو معرفت کا تعلق بصیرت سے، بصیرت کا تعلق علم سے. علم الفاظ مختلف ہیں قرآن کریم میں، اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کا معنی تو ایک نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی چیز کے ڈفرینٹ فیکلٹیز کو بیان کرنے والے ہیں. کہیں پر کہا گیا عقل، کہیں پر کہا گیا لب، کہیں پر کہا گیا بصیرت، کہیں پر کہا گیا معرفت. یہ الفاظ ہیں، معنی بھی ان کے الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک چیز کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنے والے. مثلا اگر کہا گیا عقل، یعقلون اور تعقلون، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانی. یہ عقل کیا چیز ہے؟ کسی آرگن کا نام نہیں، یہ بھی ایک خصوصیت کا نام جس سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کو کہا گیا عقل. لفظی بحث میں ابھی جان دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع عقل نہیں ہے، ورنہ کہ لفظ عقل کے کیا معنی ہے، عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں، اس وقت ہم اس کو زیر بحث نہیں لا رہے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے، لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب یعنی لب، اس کی جمع الباب، لب یعنی گودا، صاحبان گودا، اس لب میں صاحبان چھلکا، جو چیزوں کو فقط ظاہراً دیکھتے ہیں، اور صاحبان گودا ہوا ہے جو اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں، کہیں الباب کہا گیا. اور متعدد مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا لآیات لأولی الابصار، اولی الابصار یعنی صاحبان بصیرت. پہلی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ بعض الفاظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مؤمن، لیکن اس کی تشریح مختلف ہوتی ہے تھوڑی. تو یہ لفظ بصیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا کی ایک صفت ہے بصیر، واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بما تعملون، خدا بصیر ہے. بصیر کا معنی عام طور پر یہ کیا جاتا ہے دیکھنے والا، واللہ بصیر بالعباد، خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم انجام دے رہے ہو، عمل کر رہے ہو، خدا اس کو دیکھ رہا ہے. لیکن صرف دیکھ نہیں رہا ہے، بصیر یعنی بہت زیادہ دیکھنے والا. یہ جو مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت کسی کے اندر بہت زیادہ ہو، تو بہت زیادہ دیکھتا ہے. اب بہت زیادہ کس طرح دیکھتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے. جو عمل ہم انجام دیتے ہیں معاشرے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کام جو ہم تنہائی میں کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا کیا کر رہے ہیں، عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے. اکیلے میں ہم موبائل میں تنہائی میں، آج کل بہت اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، وہ پورا کمپیوٹر ہی ہے آدھے سے زیادہ. تو اب کوئی انسان اس میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس کا استعمال کر رہا ہے، کسی کو کیا پتا، خدا کے علم میں. تو وہ انسان جو تنہائی میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد، یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہی حساب لینے والا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے ہیں ہم، کسی کو کیا پتا ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت دیکھ رہا ہے تمہیں، وہی حساب لے گا تم سے. ایسے ہی جیسے تم نے جج کے سامنے ہی قتل کر دیا ہو، اب اس کو وزیر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کے سامنے ہی جرم کر دیا. تو بصیر یعنی دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا جو وہ چیز بھی دیکھ لیتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا ہے. انسان بھی بصیر ہے. انسان بصیر کون ہے؟ انسان کی بصارت کا مطلب یہ ہے، بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ظاہری آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ پاتا، وہ اپنے دل سے دیکھ لیتا ہے، باطنی آنکھ سے. دل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے، جو قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، اس سے مراد یہ آرگن نہیں ہے جس کا کام پمپنگ ہے، جس کا کام خون جسم کا وہاں آتا ہے اور صاف ہو کر پھر واپس جسم میں چلے جاتا ہے، ایک پمپنگ اسٹیشن، ایک بوسٹنگ اسٹیشن کے طور پر وہ کام کرتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے قلب، قلب بھی کچھ اور، اس کی تشریح ہم آئندہ کسی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ لفظ ہمارے اس بحث میں بھی ایک جگہ انشاءاللہ آئے گا. تو انسان جو بابصیرت انسان ہے، وہ ظاہری آنکھوں سے جو کچھ نظر نہیں آتا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت. باطنی آنکھ، جس سے انسان ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ظاہری آنکھ دیکھ نہیں پاتی. تو بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنا، بصیرت کے ساتھ عقیدہ توحید رکھنا، بصیرت کے ساتھ خدا کی معرفت رکھنا، یہ چیز انسان کی کام آتی. ورنہ تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آ گئے یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا. فتح مکہ کے بعد خاص طور پر جوگ در جوگ اسلام میں آئے. اچھا یہ جوگ در جوگ آنے والے کسی بھی دور میں ہوں تو وہ سب با بصیرت نہیں ہوتے, ہر طرح کے لوگ ہوتے. جو کل میں مثال دے رہا تھا کہ ایک شخص نے جب پیغمبر مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے اور اعتراض کیا, یہ وہی تھے جو یدخلون فی دین اللہ افواجا میں تھے, جو جوگ در جوگ آنے والے تھے نا. ابھی تازہ تازہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. مکہ فتح ہوا, 3 دن پیغمبر مکے میں رہے اور اس کے بعد بنو حوازن کی طرف چلے گئے طائف, جہاں جنگ حنین ہو گئی. تو ابھی تازہ تازہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مکے میں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم بھی جہاد کریں گے. ابھی 2 دن ہوئے مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا ہم بھی جہاد میں جائیں گے. آپ نے کہا چلو, نئے نئے مجاہدین, نئے نئے مسلمان ہوئے تو نئے نئے مجاہد بھی بن گئے. تو فوراً ان کی ایک ریکروٹمنٹ ہو گئی. اب ایک جو ٹریننگ ہوئی نہیں تھی, ٹریننگ سے مراد تربیت نہیں ہوئی تھی, ٹرینڈ تو تھے ہی, کئی مرتبہ لشکر لے کر آئے اسلام کے مقابلے میں, وہ والی ٹریننگ تو تھی ان کی, لیکن فکری نظریاتی تربیت نہیں ہوئی. اور مسلمانوں کے ساتھ ویسے بھی جب پیغمبر آئے تھے تو مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. 10,000 کا لشکر اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی, 10,000 معمولی بات نہیں کہ جس لشکر کو دیکھ کے مکے والے مقابلہ کرنے سے دستبردار ہو گئے, کیونکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. ایک دم 10,000 کا لشکر داخل ہو گیا ہر طرف سے, 2,000 یہ بھی آ گئے نئے نئے مجاہدین, 12,000 ہو گئے. مکہ تو پورا شہر تھا, اور اس طرف جو جہاں جا رہے تھے اب یہ, وہ ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو حوازن, طائف کا ایک قبیلہ تھا. ان کو پتا چلا کہ جی مکے پہ قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا, انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مکے والوں نے تو مقابلہ ہی نہیں کیا, مکے میں جنگ تو ہوئی نہیں, لشکر داخل ہوا اور اعلان کرتا ہوا لا تصریب علیکم اليوم, اليوم یوم المرحمہ, آج تو معاف کرنے کا دن ہے. ہتھیار ڈال دیا لوگوں نے, جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی, امان ہے, جو اپنے گھر کے دروازے کے اندر رہے گا اس کو بھی امان ہے, یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان. اچھا تو مکے میں تو خون خرابہ ہوئی نہیں, پتہ ہو گیا مکہ. بنی حوازن والوں نے کہا کہ مکے والوں نے تو مقابلہ نہیں کیا, لیکن ہم مقابلہ کریں گے, ہم اس طرح ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اور بس ہمارا یہ فائنل بیٹل ہوگا آر یا پار. اور اپنے لوگوں کو انہوں نے تیار کر دیا. ادھر مسلمان وہاں سے 10,000 آئے تھے, 2,000 اور شامل ہو گئے, 12,000 کا دستہ شان و شوکت کے ساتھ نکلا مکے سے طائف کی طرف. تو مسلمانوں کے دل میں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کثرت کی وجہ سے گھمنڈ پیدا ہو گیا, کثرت کی وجہ سے. اچھا اب تک جو کامیابی حاصل ہوئی تھی تمہیں جنگ بدر میں, کیا حیثیت تھی تمہاری, 313 اور ادھر 1,000 سے زیادہ, کیسے کامیابی ہوئی تھی؟ کثرت کی وجہ سے ہوئی تھی یا نصرت خدا کی وجہ سے ہوئی؟ خدا کی نصرت کی وجہ سے ہوئی نا. اب جب تمہاری تعداد بڑھ گئی تو تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں, مکے والے مقابلہ نہیں کر سکے, طائف والے کیا مقابلہ کریں گے. بس جب دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, مومن تعداد پر نہیں خدا پہ بھروسہ کرتا, مومن خدا پہ بھروسہ کرتا ہے تعداد پر نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ لشکر شان و شوکر کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. ایک آئیڈیا تھا لوگوں کے ذہن میں, جائیں گے وہاں جا کے ہم میدان سجائیں گے اور پھر لشکر جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا, ایک طرف میمنہ ہوگا, ایک طرف میسرہ ہوگا, ایک قلب لشکر ہوگا, ایک علمدار لشکر ہوگا. پھر آگے بڑھ کے آواز دیں گے حل میں مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا, پھر ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نکل کر آئے گا, اور پھر آمنے سامنے تھوڑی دیر تک ون ٹو ون وہ چلتا رہے گا, اور پھر کوئی کسی کو گرا دے گا یا مار دے گا, پھر دوسرا آئے گا تیسرا, اس طرح جنگ ہوتی تھی. یہ سارے آئیڈیاز کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کچھ اور ہی بنائی ہوئی تھی. انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا, سیدھا سیدھا مقابلہ جس طرح میدان جنگ میں کیا جاتا ہے, لہذا کچھ اور کرنا چاہیے. ان کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی. انہوں نے چاروں طرف سے اپنے لوگ چھپا کے تیر انداز بڑھا لیے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے آنے دیا. آتے 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 جب ان کے تیر اندازوں کے نرغے میں مسلمانوں کا لشکر تقریباً آ گیا, ایک دفعہ انہوں نے آرڈر دیا اٹیک, اور ہر طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی. اب وہ جو ابھی تین دن پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ایک دم جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تھے, وہ اصل میں اس اٹیک کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. اور پھر آپ کو پتا کیا ہوا, ابتدا میں جنگ حنین میں قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے, اور قرآن کریم کہتا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اور پھر بہرحال بعد میں کسی طرح اللہ کے رسول نے اس کو سنبھالا, لوگوں کا آواز دے کے کہا کہ آؤ. حضرت عباس جو تھے, عباس بن عبد المطلب, ان کی آواز سن کے ذرا بلند تھی, ان سے کہا بلاؤ واپس لوگوں کو, آواز دو. اور لوگوں کو پھر بلایا گیا, ایک خاص پیکیج کا بھی اعلان ہوا کہ جس کی آواز جو کچھ ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا, اس طرح کی خاص پیکیج. تو بہت سے لوگ جو جا رہے تھے ایک دم پیکیج کا اعلان سن کے رک گئے, پھر واپس آئے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے, اگر معرفت کی کمی ہو, بصیرت کی کمی ہو, تو اس کا انجام اس طرح ہوتا ہے, خواہ وہ نماز ہو, خواہ وہ روزے ہو, دیگر عبادت ہو یا جہاد ہو. آ تو گئے دین اسلام کی طرف لیکن بصیرت کے بغیر ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار لے کر جہاد کرنے کے لیے کہتے ہیں. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ ان کے کیمپ میں ہیں, آپ ان کے لشکر میں ہیں, تلوار لے کر اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے, دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, کفار مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, اس سے بڑھ کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی. لیکن اگر معرفت نہ ہو, اگر بصیرت نہ ہو, یہ ہو زمین اپنے وسعت کے باوجود تنگ ہو. اور پھر بعد میں مال غنیمت پر اللہ کے رسول پر اعتراض کر. تو پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور امیر المومن کے زمانے میں تو بہت زیادہ تھے, امیر المومن کے زمانے میں بہت زیادہ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی رضت کے بعد 25 سال تک تو آپ گھر میں بیٹھے رہے, حالات آپ کے لیے موافق نہیں تھے. ان 25 سالوں میں خود ایک جگہ امیر المومن نے فرمایا ہے کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کی پوستین کو الٹ کے پہن لیا, الٹ کے, جیسے اس کوٹی کو میں الٹ کے پہن لوں تو اندر کی چیز باہر آ جائے گی, باہر کے اندر چلی جائے گی, رائٹ ہینڈ سائڈ والی چیز لیفٹ میں چلی جائے گی, لیفٹ والی رائٹ میں آ جائے گی. ایسا ہو گیا اسلام, سنتیں بدعتوں میں تبدیل ہو گئیں, بدعتیں سنتیں بن گئیں, حلال حرام کر دیا گیا, حرام کو حلال کر دیا گیا. اب 25 سال بعد علی آئے ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے, کیسے اصلاح ہو, بہت مشکل ہے, اور خود علی بھی جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اصلاح. لیکن عوام کا ہجوم ہے, اصرار ہے, حجت تمام ہو چکی ہے. جب حجت تمام ہو چکی ہے اب منع نہیں کر سکتے, حجت خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اگر حجت تمام ہو جائے نصرت کرنے والوں کی تعداد سے, اب انکار نہیں کر سکتے. وہ کہ اپنے علم امامت سے, اپنی بصیرت سے, سیاسی بصیرت سے جانتے ہیں یہ جو لوگ میرے سامنے ہیں یہ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے, لیکن انکار نہیں کر سکتے. کون لوگ ملے آپ کو وہی تو ملے جو 25 سال سے مختلف دور میں مختلف خدمات انجام دیتے رہے. لشکر وہی ملا جو اس سے پہلے والے تیار کر کے گئے تھے. شہر کوفہ، شہر بصرہ، شہر خستات، یہ وہ شہر تھے جو فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیے گئے تھے، کینٹونمنٹ سٹی یا گیریزن سٹی جو پہلے آپ اس کو فوجی چھاؤنی کے طور پر ان کو آباد کیا گیا تھا اور پروفیشنل فوج تیار کی گئی تھی. اس سے پہلے پیغمبر اکرم کے زمانے میں پروفیشنل فوج نہیں ہوتی تھی، جب جنگ ہوتی تھی تو لشکر تیار کیا جاتا تھا، لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، جو لوگ چاہتے تھے والنٹیرلی آتے تھے، اپنے گھر سے تلوار لے کے آتے تھے، گھوڑے لے کر آتے تھے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ خود لے کر آیا کرتا تھا. لیکن دوسری خلافت کے دور میں ان شہروں کو فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا اور وہاں پر پروفیشنل فوج تیار کی گئی، کیونکہ ان کا مقابلہ رومن امپائر سے کرنا تھا، پرشین امپائر سے کرنا تھا، وہ جو زمانے کے سپر پاورز تھے، تو ان کے پاس چونکہ پروفیشنل فوج تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی پروفیشنل فوج بنائی، گھوڑے تیار کیے گئے اسی طرح میدان جنگ کے لیے، تلواریں تیار کی گئیں، فوج کو بیرکس میں رکھا گیا، ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، 4 مہینے میں ایک مرتبہ گھر جا سکتے تھے اور ان کی اسی طرح تربیت کی جاتی. یہ جو فوج ہوتی ہے یہ ریاست کی وفادار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فوج جو ہوتی ہے وہ ریاست کی وفادار ہوتی ہے، حکومت کی نہیں. کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے فرق بعض اوقات کہ ریاست کیا اور حکومت کیا ہے. ریاست یعنی پاکستان، پاکستان ریاست، حکومت یعنی وہ پارٹی جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے. تو جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، قائد اعظم نے بیوروکریٹس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، حکومت کے ملازم نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکومت کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں لوگ، لیکن جتنے بیوروکریٹ ہیں، اس طرح فوج ہے یا جو بھی سرکاری ملازم ہیں، وہ سب ریاست کے ملازم، حکومت کے نہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی، ہر 5 سال 4 سال 3 سال میں حکومتیں بدل جاتی، ریاست سے وفادار ہوتی فوج ہمیشہ ریاست سے وفادار ہوتی. لیکن ریاست ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں تو نہیں ہوتی، تو جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی کس کو سیلیوٹ کرتا ہے؟ حکومت کے عہدیدار کو کرتا ہے الٹیمیٹلی. دیکھیں نا، ریاست سامنے تو نہیں آ سکتی سلامی لینے کے لیے، تو سلام تو پھر وہ وزیر اعظم کو کریں گے، صدر کو کریں گے، جو بھی ہے. بہرحال صدر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کا نمائندہ ہے، وفاق کا نمائندہ ہے، ریاست کا نمائندہ ہے. فوج جو ہوتی ہے وہ ریاست سے وفاداری کرتی ہے. کوئی بھی حکومت آ جائے، بس علی علیہ السلام سے پہلے جو مختلف حکومتیں آتی رہیں، حکمران آتے رہے، فوج ان کی وفادار تھی. ایک حکومت آئی ان کی وفادار، دوسری حکومت آئی ان سے وفادار. اب کرتے کرتے 25 سال بعد علی کی حکومت آ گئی، علی کی وفادار ہو گئی فوج، پروفیشنل ہے نا فوج، تو وہ حضرت علی کے وفادار ہو گئے. تو وہ جو اتنے لوگ علی علیہ السلام کو ملے، وہ سب لوگ حضرت علی کے ہارڈ کور سپورٹر نہیں تھے. یہ میں خاص طور پر سمجھاتا ہوں بچوں کو بھی کہ وہ جو جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، وہ شیعان معاویہ کے مقابلے میں شیعان علی کہا جاتا ہے. تو وہ جو شیعان علی تھے، جو علی کے ساتھ تھے، علی کے لشکر میں تھے، جن کی کچھ مثالیں کل میں نے آپ کو دی، وہ وَخَلِیفَتَهُ بِلَا فَصَل والے شیعہ نہیں تھے. ایک جملے میں آپ کو سمجھ لیں کہ وہ جو تھے وہ خلیفتہ بلا فصل والے شیعہ نہیں تھے. جو خلافت آئے ان کے وفادار تھے، اور چونکہ اسی بنیاد پر، اسی انداز سے علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی، وہ علی کے وفادار ہو گئے. اب شام والے نے بغاوت کر دی، بیعت نہیں کی، تو وہ علی کے طرفدار ہو گئے، شام والے کے طرفدار نہیں ہوئے. تو لشکر تو وہی تھا جو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. اب یہ لشکر علی کے پاس آ گیا، سب ایسے نہیں تھے، کچھ اس میں یقیناً علی علیہ السلام کے خاص سپورٹر تھے، لیکن ان کی تعداد کم ہے. زیادہ تر جو پروفیشنل فوج تھی وہ سب وہی تھی. اب ایک پروفیشنل انسان جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں 34 ملکوں کا اتحاد کیا بن گیا، وہ ایک فوج ابھی تک تو فوج نظر ہی نہیں آئی، وہ کہیں پریڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. تو یہ جو 34 ملکوں سے آپ کرائے گئے لوگوں کو جمع کر کے ایک فوج بنائیں گے، وہ پروفیشنل ہوں گے، وہ اصل میں پیسوں کی خاطر وہاں پر شرکت کرنے گئے، وہ اس جذبے سے نہیں گئے، ان کو ایک جاب چاہیے. تو یہ پروفیشنل فوج جو ہوگی وہ ایک حد تک لڑے گی جس حد تک ان کی پروفیشنل ڈیوٹی ہے. یہی علی علیہ السلام کے ساتھ، ایک تو اب تک یہ فوج جو لڑ رہی تھی وہ کفار و مشرکین سے لڑ رہی تھی. تو کل میں عرض کر رہا تھا ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے کہ بھائی کفار و مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے. علی علیہ السلام کا دور آیا تو ادھر بھی مقدس لوگ ہیں، ادھر بھی مقدس لوگ ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوئے، اور صرف وہی استقامت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جن کے اندر بصیرت تھی. اچھا، بصیرت اور استقامت والے تو تھے کچھ نہ کچھ، ایسی بات نہیں ہے. جبھی تو علی کو کامیابی ہوئی مختلف ماس پر، جنگ جمل میں کامیابی ہوئی نا، جنگ سپین میں بھی کامیابی ہو گئی تھی، مالی کے اشتر بڑھتے چلے جا رہے تھے، بڑھتے بڑھتے امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. اور جب انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن نیزے پہ بلند کر دی. اچھا دیکھیے، قرآن کو نیزے پہ بلند کرنا یہ ایک دم کیسے ہو گیا؟ ایک دم میدان جنگ میں اتنے سارے قرآن کہاں سے آ گئے؟ اتنی جلدی ان کو کیسے نیزوں میں باندھا بھی گیا اور میدان میں حاضر بھی کر دیے گئے؟ یہ سب کچھ ایک بیک اپ پلاننگ کے طور پر ریڈی تھا. اس چیز کو سمجھیں، یعنی ایز اے بیک اپ پلاننگ، ایز اے اسٹریٹجی، کہ اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن ناکامی ہو گئی، صورتحال ایسی ہو گئی، تو یہ سب. اتنے عیار مکار لوگ شامل تھے کہ انہوں نے پہلے سے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ اس طرح کرنا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری حالت کمزور ہو رہی ہے، انہوں نے ایک دم ایسا کیا. کیوں کیا یہ؟ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیوں آیا؟ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا اسی لیے آیا کہ وہ جانتے تھے کہ علی کے لشکر میں ایسے بے بصیرت لوگ ہیں جو ہمارے اس اقدام سے دھوکے میں آ جائیں گے. اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہمارے اس اقدام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو کبھی نہ کرتے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں، ان کی بھی ایک اسٹریٹجی تھی، ان کے پاس بھی وار اسٹریٹجسٹ موجود تھے، اور جنگ میں بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ دشمن کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں، کتنی انفارمیشن، جو آج کل ہم لوگ جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس. اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی ہے تو آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہوگی، اگر آپ کی انٹیلیجنس ویک ہے تو آپ کی اسٹریٹجی فیل ہوگی. تو ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کام کر رہی تھی، وہ جانتے تھے کہ علی کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہیں. سب مالک اشتر نہیں ہیں، سب محمد ابن ابی بکر نہیں ہیں، سب عمار یاسر نہیں ہیں، چند ہیں یہ. باقی جب ہیں، باقی وہی تو ہیں جو 25 سال سے جاب کر رہے ہیں، باقی پروفیشنل ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا اچھی طرح. اس لیے انہوں نے ایسی پلاننگ تیار کی کہ وہ لوگ جو بے بصیرت لوگ ہیں، جن کو اپنے جس لشکر کے اندر وہ ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جان قربان کرنے کے حاضر ہیں، اس کے امام کی معرفت نہیں ہے. امام کیا ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا، امام کی حیثیت کیا ہے. اور پھر جب امام ان سے کہہ رہے مقابلہ کرو، جنگ کرو، انہوں نے کہا ہم قرآن سے مقابلہ کریں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ امام یعنی لیڈر، شیعہ یعنی فالوور، سمپل ہے نا. امام یعنی لیڈر، شیعہ یعنی فالوور، شیعہ کا کام کیا ہے؟ فالو کرنا ہے. شیعہ کا کام آرگومنٹ کرنا نہیں ہے امام کے سامنے. اگر آرگومنٹ کر رہے تو وہ شیعہ نہیں ہے. وہ شیعہ کیسے ہو گیا جو اپنے امام کے سامنے آرگومنٹ کر رہا ہے؟ شیعہ یعنی فالوور. اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر فوج میں تو کہا جاتا ہے کمانڈ اینڈ اوبے, فائر تو فائر, اسٹاپ تو اسٹاپ. اگر ایک پروفیشنل فوج کی آپ بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے. تو علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے, بے وقوف بنا رہے تمہیں مقدس چیزوں سے, قرآن نیزے پہ لے کر آ گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, آپ کیا کیسی بات کر رہے ہیں, قرآن سے مقابلہ کریں گے, قرآن نیچے گر جائے گا, خدا نخواستہ پاؤں کے نیچے آ جائے, گر جائے قرآن تو برابر وزن کر کے آٹا نکالنا پڑے گا, چاول نکالنا پڑے گا. ہمارے یہاں تو یہ رائج ہے نا, قرآن گر جائے تو وزن کر کے چاول دو, آٹا دو. تو جہاں اپروچ یہ ہو, جہاں مینٹلٹی یہ ہو, اور اس اور دشمن اتنا عیار و مکار ہو جو آپ کی اپنے لشکر کے لوگوں کے نفسیات سے اتنا واقف ہو, اور درون خانہ وہ جو ففتھ کالم ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ یہ اسٹریٹجی وداؤٹ ففتھ کالم کامیاب نہیں ہوتی ہے نا. ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں ففتھ کالم. ففتھ کالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو لشکر کے اندر دشمن کے لیے کام کرتے ہیں. لشکر علی کا ہے لیکن علی کے لشکر کے اندر کچھ لوگ مخالف لشکر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بصیرت سے آ رہی لوگ, اور جو با بصیرت وہ بڑھتا چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اس کے خیمے کے قریب پہنچ گیا, اور جا کر کہتے باہر نکل کے مجھ سے مقابلہ کر لو. اب کیا کریں, لوگ علی کے پاس آ گئے, آپ مالک کو واپس بلائیے. آپ نے کسی کو بھیجا کہ جا کے مالک سے کہو کہ واپس آ جائے. مالک نے کہا بس تمہارا دیکھو, چند لمحے کی بات ہے, بس کام تمام ہونے والا ہے. آپ نے جا کے کہو کہ اگر علی کی جان چاہتے ہو تو واپس آ جائے, اور مالک روتے ہوئے واپس آ گئے بے بس رہتی کی وجہ سے, اپنے ہی ساتھیوں کی. اور ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی. جب ایسے لوگ ہوں, ایسے ساتھی ہوں, تو ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی, ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ علی کے لشکر کو کامیابی نہ ہوتی. اچھا اب کیا کرنا ہے, اب تو قرآن آ گیا میدان میں. لوگوں نے کہا قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن آ گیا اس کا مطلب قرآن سے بڑھ گئی کیا چیز ہوتی ہے, چلو قرآن سے فیصلہ کر لے. ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر سے, ایک آدمی ادھر سے. تو بھائی اگر کوئی کمپرومائز کرنا ہے, کوئی ٹیبل ٹاپ کرنا ہے, تو ادھر سے ادھر سے ادھر کا لیڈر آئے گا, ادھر سے ادھر کا لیڈر جائے گا. طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ لیڈرز بیٹھیں گے. لوگوں نے لیڈرز نہیں بیٹھیں گے, ان کے نمائندے بیٹھیں گے, حکم بیٹھیں گے, حکم حکمین. ایک حکم ادھر سے, ایک حکم ادھر سے. اچھا تو آپ نے کہا پھر میں اپنا حکم جو ہے وہ مالک اشتر کو بناتا ہوں. تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی دشمن کی طرف ادھر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, مالک تو آپ کے خاص آدمی ہیں, یہ تو ہارڈ کور سپورٹر ہیں, کسی نیوٹرل آدمی کو لے کر آیا. آج بھی ہوتا ہی ہے ہر جگہ نیوٹرل لوگوں کا. نیوٹرل جو ہوتا ہے, آپ کو کیا پتا کہ وہ جو نیوٹرل ہے اس کی انکلینیشن کس طرف ہے؟ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا نیوٹرل ہے. آج کل نیوٹرل کوئی ہوتا نہیں ہے ویسے, یہ بتا دوں. وہ نیوٹرل صرف اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, اس کا بھی کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اور کیوں نیوٹرل؟ جب دو گروہ ہیں آمنے سامنے, ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے, اور اب آپ جا رہے ہیں کوئی ٹیبل ٹاک کی طرف, ایک ان کا نمائندہ ہوگا, ایک ہمارا نمائندہ ہوگا. ہمارا نمائندہ وہ ہوگا جو ہمارا قابل اعتماد آدمی ہوگا, جو ہمارا سپورٹر ہوگا. وائی نیوٹرل؟ لوگوں نے کہا نہیں نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹرل. اچھا اب نیوٹرل کہاں سے لائیں اس جنگ میں؟ یا تو یا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا ہر شخص. اب جناب نیوٹرل کو تلاش کیا جا رہا ہے. نیوٹرل کون ملا؟ ابو موسیٰ اشعری. یہ ملے نیوٹرل, انتہائی مقدس تھے, پیغمبر کے زمانے سے ان کی خدمات چلی آ رہی. پیغمبر کے زمانے میں بھی بڑی خدمات تھیں, تبلیغ کے لیے یمن بھی گئے تھے یہ. اس کے بعد پہلی خلافت آئی, دوسری خلافت آئی, تیسری خلافت آئی, ہر دور میں انجوائے کرتے رہے. کبھی بصرے کے حاکم رہے, کبھی کوفے کے حاکم رہے, کافی مال و متاع بھی ان کے پاس جمع ہو گیا تھا. تقریر گفتگو بہت اچھی کرتے تھے, ایسی زبردست خطابت تھی, جوش خطابت. ایک مرتبہ کہا گیا کہ جنگ ہونے والی ہے, عبدالعزیز کے زمانے سے تھوڑا پہلے کی بات ہے, جنگ ہونے والی تو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے, تیار کرنا ہے. انہوں نے لوگوں کے سامنے جہاد کی فضیلت پہ تقریر. اب جہاد کی عظمت جو انہوں نے بیان کی, ایک دم لوگوں کے اندر جوش ولولہ پیدا ہو گیا, لوگ نکل آئے جہاد کے لیے. بہت سے لوگ ایسے تھے ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑے ہی نہیں تھے, لیکن جذبہ جہاد ان کا بھی بیدار ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو گھوڑے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا ارے پیدل جنگ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ سنو تم. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیدل جنگ کرنے کی فضیلت پھر جو انہوں نے تقریر کی, تو بہت سے لوگوں نے کہا ہم گھوڑا گھر پہ چھوڑ کے پیدل ہی چلے جائیں گے میدان میں. واقعی بہت سے گھوڑا چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا پیدل کی جو فضیلت ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرنے کی کہاں ہے, گھوڑا چھوڑ کے چلے گئے میدان میں. پھر کسی نے کہا بھائی دیکھے تو صحیح, ہمارے جو گورنر صاحب ہیں وہ خود میدان میں کس طرح جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں یا گھوڑے پہ جا رہے ہیں؟ تو جب لشکر چلنے لگا تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ یہ گھوڑے پہ آئے بلکہ پیچھے 25 گھوڑوں کے اندر ان کا بہت سارا سامان لوڈڈ تھا. لوگوں نے کہا آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں یا کسی ملک کے دورے پہ جا رہے ہیں, 25 گھوڑوں پہ آپ کا سامان ہے, گھوڑے پہ یا اونٹ پہ؟ انہوں نے کہا یہ تم نہیں سمجھ سکتے, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے, میدان میں چلو. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب یہ میدان میں تھے تو ان کو معزول کر دیا گیا, اصل میں ہٹا دیا گیا گورنری سے. جب ہٹایا گیا تو انہوں نے اپنا سارا سامان لوڈ کیا ہوا تھا وہیں سے نکل کے سامان کے ساتھ چلے گئے. پھر دوبارہ بحال ہو گئے. بہرحال علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے تو بیک جنبش قلم بہت سے لوگوں کو ہٹا دیا, گورنروں کو. آپ کا ارادہ تھا ان کو بھی ہٹانے کا, لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ آپ پلیز مجھے نہ ہٹائیں, میں آپ کا وفادار رہوں گا اور جیسے آپ کہیں گے ویسے چلوں گا. اچھا ظاہراً بے ضرر آدمی تھے, اگر فائدہ پہنچانے والے نہیں تھے نقصان پہنچانے والے بھی نہیں, اور اگر میں نے آپ کے خلاف ورزی کی تو ہٹا لیجیے گا آپ بے شک. تو بس حضرت علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا, رہنے دیے باقی فور دا ٹائم بینگ. پھر جب علی علیہ السلام چلے جنگی جمل کے لیے تو ان کو خط لکھا, کہا لشکر تیار کرو. پھر انہوں نے خط دیکھا, تقوی و پرہیزگاری اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام اور کفر کی جنگ تو اب تک ہوتی رہتی ہے, مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے, نہیں یہ اس میں تو شرکت نہیں کرنی چاہیے. خط دبا دیا. آپ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا, تو وہی جا کر سے کہو لشکر تیار کرو, ہم آ رہے ہیں ادھر سے اور ادھر سے بسرے سے لشکر تیار کر کے بھیجو, کوفے پہ پہنچیں گے. انہوں نے اس کو بھی روک لیا. پھر امیر المومنین نے امام حسن کو بھیجا اور ان کو معزول کرنے کا خط دے کر بھیجا تاکہ ان کو فارغ کرو اور لشکر لے کر آؤ بس. پھر امام حسن علیہ السلام آئے بصرے میں, اور آپ نے آنے کے بعد جیسے ان کو پتہ چلا امام حسن آ رہے ہیں اور وہ خط لے کر آ رہے ہیں, میری معذوری کا پہلے نکل گئے. اور پھر اس کے بعد امام حسن پہنچے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا, تقریر کی, اور کوئی 20,000 کا لشکر لے کر اسی بصرے سے جنگ جمل میں آئے امام حسن علیہ السلام. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان کا کریکٹر کس طرح کا ہے, کہ بظاہر بہت مقدس ہے لیکن اس کے اندر شعور کی, آگہی کی, بصیرت کی, معرفت کی کمی ہے. ایسا شخص علی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو میں. اچھا اب ان کی تو جو بھی پرسنالٹی ہے, علی کے ساتھیوں کی بصیرت دیکھیں کہ وہ ایسی شخصیت پر ایگری کر رہے ہیں, مالک اشتر پر ایگری نہیں کر رہے ہیں. اپنے ساتھی کوئی اور نہیں, کہ مالک اشتر پر ایگری نہیں کر رہے ہیں, ایسے شخص پر ایگری کر رہے ہیں. اور یہی ہوا, یہ گئے وہاں پر, ادھر سے عمرو بن عاص آیا, وہ شاطر انسان, اس نے ان سے کہا کہ پہلے ہم لوگ ایک سائڈ بائی سائڈ میٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے. کہنے لگا دیکھیے بھائی, اصل معاملہ یہ ہے کہ اس امت میں یہ جو انتشار ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا, یہ بہت بری چیز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. آپس میں محبت, دوستی, یکجہتی یہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات, کیسے کوئی انکار کرتا ہے. اس نے کہا دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں یہ ان دونوں شخصیات کی وجہ سے ہو رہا ہے, حضرت علی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ معاویہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اپنے اپنے عہدوں سے معزول کر دیتے. ہم آئے نا فیصلہ کرنے کے لیے, دونوں کو ہی ہٹا دیتے ہیں اور کوئی تیسرا نیوٹرل آدمی آئے گا اور وہ اس امت کی قیادت سنبھال لے. انہوں نے کہا ہاں آئیڈیا بہت اچھا ہے. ویسے جو بھی میٹنگ ہوتی ہے, ہر شخص جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جو بھی ڈیلیگیشن کسی کی طرف سے آتا ہے, سب سے پہلے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مینڈیٹ کتنا ہے, کیا کیا وہ کر سکتا ہے. اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر فیصلہ تو نہیں کر سکتا نا. ان کو تو یہ کہا گیا کہ ایک جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں ایک شخص ادھر سے آئے گا, ایک شخص ادھر سے جائے گا اور بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ جنگ کے بارے میں کریں گے نا. یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ علی کو معذول کریں یا معاویہ کو معذول کریں؟ اس کے لیے تو آپ آتھورائز ہی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تو کرتے ہیں اب پریس کانفرنس. دونوں پہنچ گئے. اب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا عمرو بن عاص سے کہ شروع کرو بھائی, بتاؤ کچھ. اس نے کہا نہیں نہیں آپ بزرگ ہیں, آپ مقدس ہیں, آپ کی موجودگی میں میں کیا, میری کیا حیثیت ہے, پہلے آپ کریں. نہیں آپ کریں نہیں, پہلے آپ جیسے مقدس لوگوں کی موجودگی میں میری کیا حیثیت ہے, میں بات کروں. آپ اعلان کریں, میں بات کروں. اچھا تھوڑا سا اور ذرا یہ چوڑے ہو گئے. اور انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو بھائی, ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق یہ جو اصل میں جنگ ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ دو شخصیات ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو معذول کرتے ہیں اور پھر تیسرا آدمی امت کے مشورے سے ایسا آئے کہ جو آگے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلے. اب علی علیہ السلام کے ساتھی کریں یہ کیا فیصلہ ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد جھٹ ہوا گیا عمر بن عاص. اس نے کہا سن لیا آپ نے فیصلہ, انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں علی کے نمائندے, یہ تو ہیں علی کے نمائندے. تو یہ جو اعلان انہوں نے کیا کہ دونوں کو برطرف کرتے ہیں, اس کا مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, یہ تو علی کے نمائندے ہیں. بس اس کے ان کے اعلان سے علی معزول ہو گئے اور میں ہوں شام والے کا نمائندہ, میں تو ان کو معزول نہیں کر رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو چیٹنگ ہے. کہا چیٹنگ ہے کچھ بھی ہو گیا فیصلہ. تو دیکھیں کتنے اہم مقامات پر بعض اوقات انسان سے کیسی حماقت ہو جاتی ہے, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کا فقدان ہے. بصیرت کا فقدان, بصیرت کی کمی ہے. شاید علم کی کمی نہیں ہے, بظاہر جو ظاہری تقویٰ جس کو کہتے ہیں عبادت, اطاعت, تلاوت قرآن, ان چیزوں کی کمی نہیں. لیکن اتنے اہم کام کے لیے جس سیاسی بصیرت کی ضرورت تھی اس کا فقدان تھا. وہ نہ ہوتا تو شاید ٹریک نہ ہوتے دشمن تھے. اور یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ. تو بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے بصیرت. آیت اللہ خامنئی نے اپنی گزشتہ کئی سالوں میں مختلف تقریروں میں بہت زیادہ زور بصیرت پر دیا. اور وہ ایک جگہ ایک مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بصیرت ایسے ہے جیسے کوئی فوجی ہے, سپاہی ہے, فرض کریں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہے وہ اور کسی بھی جگہ چلا گیا, کسی علاقے میں کھو گیا ہے وہ. تو فوجیوں کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے, میپ, کہ اگر وہ کھو جائیں تو وہ نقشہ نکال کے راستہ تلاش کرتے ہوئے کسی طرح پہنچ جائیں اپنے لشکر کی طرف. تو وہ کہتے ہیں یہ جو میپ ہے, یہ میپ اس وقت کارآمد ہے جب آپ کے پاس کمپاس بھی ہو, قطب نما ہو, پھر تو میپ سے فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ نارتھ کس طرف ہے, ساؤتھ کس طرف ہے. کمپاس سے آپ اس کو میچ کریں گے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ کس طرف جائیں گے تو اپنے ساتھیوں کی طرف پہنچیں گے. فرمایا کہ یہ جو بصیرت ہے نا, یہ کمپاس ہے, یہ بصیرت ہے, یہ کمپاس ہے. بصیرت نہ ہو, کمپاس نہ ہو تو میپ کا کوئی فائدہ نہیں. میپ ہے آپ کے پاس, ممکن ہے کہ اسی میپ کی مدد سے آپ چلنا شروع کر دیں بغیر کمپاس کے, بغیر ڈائریکشن دیکھے ہوئے, اور دشمن کے نرغے میں جا کے پھنس جائیں. تو کبھی لیڈر دشمن کے نرغے میں پھنس جاتا ہے, کبھی قوم دشمن کے نرغے میں پھنس جاتا ہے. تو نقشہ کافی نہیں ہے, کمپاس بھی ضروری ہے. تو بصیرت قوموں کے لیے کمپاس کی طرح ہے, یہ بہت اہم ہے. بہرحال اپنی بحث کو یہیں پر روکتے ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. آگے بھی ایام اعظم ماہ محرم ہیں, ظاہر ہے کہ مجالس بہت کر رہے ہیں, ہر جگہ مسائل سے نیل و شرودا بیان کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر آج کی تاریخ میں سید الشہدا کا کربلا پہنچنا 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے. وہ سفر جو آپ نے مکہ سے شروع کیا, پہلے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے آپ کوفہ جانا چاہتے تھے, ہر کے لشکر نے آپ کو روکا, کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا. ہر کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں ہر شہر کوئی بے دین تھا, بے عمل تھا. نہیں, ایسا نہیں. ہر شروع سے دیندار تھا, ہر شروع سے محب اہل بیت تھا, ہر شروع سے محب اہل بیت تھا. ایک فوجی تھا, ایک سپاہی تھا, ایک سپہ سالار تھا, یہ اس کی نوکری تھی. ارے حکومت بنو امیہ کی تھی تو تنخواہ تو بنو امیہ سے لیا کرتا تھا, لیکن ہر بے دین نہیں تھا. یہ وجہ ہے کہ جب اس نے روکا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آگے چلنے لگے, اس ساتھ چلنے لگا, آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفے میں داخل نہ ہونے دوں, اور اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں, بس میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. خود کا قصور یہی ہے, نوکری بے شک کر رہا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین بھی بچ جائیں اور میری نوکری بھی بچ جائے. لیکن نوکری بچانے کے لیے اس نے جو غلط کام کیا وہ یہ کہ سید الشہدا کو کوفے میں داخل ہونے سے روکا, پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا. نماز کا وقت آیا, آپ نے بلایا, کہا تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حسین بھی چیک کر رہے ہیں, حسین بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. کہا نہیں, نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے. اور پھر وہاں سے کربلا تک مختلف مقامات پر جب تک نماز کا وقت ہوتا رہا، حر اور اس کے لشکر نے سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ساتھیوں نے بتایا کہ آگے ایک مقام ہے جس کو شط الفرات کہتے ہیں، فرات دریائے دجلہ اور دریائے فرات دو دریا ہیں نا عراق میں، تو نہر فرات ایک نہر ہے اصل میں، شط الفرات کبھی نہیں کہتے، اس کی ایک برانچ ہے جو یہاں سے کربلا سے گزرتی تھی، اب تو وہ ختم ہو گئی، ایک نہر تھی۔ تو کہا کہ یہاں سے ایک نہر گزرتی ہے شط الفرات، مناسب یہ ہے کہ وہاں جا کے پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایسی جگہ مناسب ہوتی ہے جہاں پانی قریب ہو، پانی بہت اہم ہے۔ اب یہ بات تو نہیں ہو رہی کہ جنگ ہوگی یا مقابلہ ہوگا، لیکن یہ تو اندازہ ہے کہ ہم دشمن کے نرغے میں گھر رہے ہیں، دشمن کے لشکر نے ہمیں گھیر لیا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم پڑاؤ ایسی جگہ ڈالیں جہاں قریب پانی ہو، اور آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ شط الفرات پر پہنچے جہاں پانی نظر آ گیا، نہر بہتی نہر القما۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں مقامی لوگوں کو بلایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس نے کہا شط الفرات، اپنے کو اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام ہے اس کا؟ کس نے کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، اپنے کا اور کوئی نام ہے اس کا؟ پھر کسی نے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے سنا کربلا فوراً فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، کہا بار الہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے حسین تمہیں ایک ایسی سرزمین پہ 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا کہ جس کا نام کربلا ہے، اور جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ میرا یہ فرزند حسین ایک سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا بھوکا اور پیاسا، اس سرزمین کا نام کربلا ہے، اور اس کے بعد ایک کربلا کی مٹی مجھے دی اور وہ مٹی میرے پاس موجود ہے اس شیشے کے اندر، اور فرمایا تھا پیغمبر نے کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین اب قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء وہاں پہنچتے ہیں، اپنے خیمے لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حر کا لشکر آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، حر کا لشکر آ کر کہتا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے اس کاروان کو، آپ کے اس قافلے کو پانی سے دور خیمہ زن ہونے پر مجبور کریں۔ اللہ اکبر، حسین چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے اس وقت اور پانی پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں خیمے ہٹا لو اور دور جا کے خیمے لگا دو۔ کیوں؟ حسین نہیں چاہتے کہ کربلا کی یہ جنگ پانی کی جنگ کہلائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ جنگ پانی کی خاطر ہوئی ہے، پانی کی خاطر جنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنے خیمے کو ذرا بلندی کی طرف لگا دیا اور ابتدا ہی سے آپ کے خیمے پانی سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد لشکر بھر کا لشکر آیا، یزیدی لشکر آیا اور اس نے آگے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ پانی تو شروع ہی سے بند ہو گیا، پانی 7 محرم کو بند نہیں ہوا، پانی شروع سے بند ہوا، لیکن اتنی سختی نہیں تھی۔ حسین کے ساتھی آتے تھے، تھوڑی سی معمولی سی کوششوں کے بعد پانی لے کے چلے جایا کرتے تھے، 7 محرم سے پانی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، ورنہ شروع ہی سے پانی پہ دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سید الشہداء نے قریب کے لوگوں کو بلایا، فرمایا یہاں کون لوگ رہتے؟ جس نے کہا یہاں بنی اسد کے لوگ آباد ہیں۔ ان کے لوگوں کو بلایا اپنے پاس اور سب سے پہلے کہا کہ جو زمین ہے اس کا مالک کون ہے؟ ارے چلو دو یتیم بچے اس کے مالک تھے۔ حسین علیہ السلام نے اس زمین کا قیمت ادا کی، فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگائے گئے ہیں، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس سرزمین پہ میری قبر بنے جس کا مالک کوئی اور ہو. حسین نہیں چاہتے کہ ان کی قبر بھی ایسی جگہ بنے جو کسی اور کی ملکیت میں ہو. کربلا کی یہ سرزمین حسین کی خریدی ہوئی سرزمین ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہی ہماری قبریں بنائی جائیں گی, یہی ہمیں قتل کیا جائے گا, یہی ہمارا خون بہایا جائے گا. لیکن یاد رکھو کہ جب دشمن کا لشکر چلا جائے اس کے بعد ہمارے جنازوں کو تم دفن کر دینا. اللہ اکبر. حسین نے کہا کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. لیکن جب عصر عاشور آیا اور اس کے بعد سید الشہداء ان کے ساتھ بھی شہید کر دیے گئے, کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے دشمنوں کو ہٹا کر سید الشہداء کے ان کے ساتھیوں کے جنازے کو دفن کرتا. ملائن نے اپنے لوگوں کو دفن کر دیا لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کے جنازے اسی طرح بے گوروں کفن پڑے رہے. کم از کم 3 دن تک کی راشیں اسی طرح پڑی رہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی. اسی دوران جب 11 محرم کو اسیرہ نے کربلا کا کاروان یہاں سے گزرا, سید سجاد کی نگاہ پڑی, چہرہ زرد پڑنے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری کیا کیفیت ہو گئی, کہا پھوپھی اما جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح بے گورو کفن پڑا رہتا ہے. جناب زینب نے کہا نہیں بیٹے, یہ لاشیں اس طرح پڑی نہیں رہیں گی, ان کو دفن کیا جائے گا, ہمارے مزارات بنائے جائیں گے, پوری دنیا سے ہمارے زائرین ہمارے شیعہ آئیں گے زیارت کرنے کے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ عطا فرما, جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عطائن کو خاک میں ملا دے. جہاں 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 زداری سید الشہداء اور یہ زداران اور زداری سید الشہداء کو اپنی حفظ امان میں رکھ, جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف جو مسلم کے خلاف برسر پیکار ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کے وہ تمام مختلف رنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں قبول و عطا فرما, اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.